بسم الله الرحمن الرحيم. من احياها فكأنما احيا الناس جميعا. صلى الله عليه وسلم. سامعین، قرآن کریم کا ایک سطر کا جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا. خداوند ذوالجلال کا ارشاد ہو رہا ہے، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی نے ایک نفس کو زندہ کیا، ایک آدمی کو زندہ کیا، ایک آدمی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس کا اللہ کی نظر میں اجر فقط یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک آدمی کی جان بچائی، بلکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میری نظر میں کسی انسان کی جان بچانے کا اجر اتنا ہے گویا اس بچانے والے نے پوری کائنات کے انسانوں کو بچایا، سوائے سے ایک کو بچایا، مگر دنیا کی نظر میں ایک کو بچایا، مگر اللہ کی نظر میں پوری کائنات کے انسانوں کو بچایا. چل آپ کیسے مارا تو میں بل احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اے انسانوں، اگر تم نے کسی انسان کی زندگی بچائی تو گویا تم نے صرف اسے نہیں بچایا بلکہ تم نے سارے انسانوں کو بچایا. تو عزیزان گرامی، یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ عام انسان کو اگر بچایا جائے تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ گویا اس بچانے والے نے پوری کائنات کو بچا دیا. تو اب بتائیے، جس عظیم شان نے، جس عظیم شان شخصیت نے بستر پیمبر پر سو کر اللہ کے محبوب کو بچایا، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم شان انسان ہے جس کے لیے خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ وہ عظیم انسان ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. چلو آپ پر جواب آ گیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ شب ہجرت جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے کہ چاروں طرف سے تلواریں لے کر کفار کھڑے ہوئے ہیں کہ بس آدھی رات کا انتظار ہے، جس طرح پر سونے والے ہر اس انسان کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کیونکہ یہ سے پایا ہے کہ نبی کو قتل کرنا ہے. اور اس وقت شب ہجرت کے وقت سرکار رسالت نار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج اس موت کے بستر پر سوئے، اور کس طرح سے سونا ہے؟ چادر اوڑھ کر سونا ہے تاکہ آنے والے کو پتہ نہ چلے کہ کون سو رہا ہے. کون ہے جو آج اس موت کے بستر پر سوئے؟ تو بار بار مولا علی اٹھ رہے ہیں، بار بار میرے مولا علی اٹھ رہے ہیں، انا ناصرك یا رسول اللہ. یہ غلام مدد کے لیے حاضر ہے، یہ خادم مدد کے لیے حاضر ہے، پیغمبر سنتے جا رہے ہیں، حجت کو تمام کیا. اب پیغمبر نے بار بار سنا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں سونے کے لیے تیار ہوں. اب فرمایا، یا علی، یہ بستر پھولوں کا نہیں، یہ موت کا بستر، اور یہ بستر آج موت کا بستر ہے. یا علی، اس پر اگر سو گے، جو بھی سوئے گا شاید قتل ہو جائے، شاید مارا جائے، شاید زخمی ہو جائے. اور یا علی، اگر اس بستر پر تم بن کر سوئے پھر تو کوئی خطرہ بھی نہیں، بلکہ تم ہم بن کر سو جائے. آج جو نبی کو بستر پر سونا ہے، ذرا سے لفظوں پر توجہ ہو جائے کہ تم بن کر سوئے پھر تو کوئی خطرہ ہی نہیں، کیونکہ جو آنے والے ہیں وہ علی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے. یا علی، اگر تم بن کر سو تو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ آج تم ہم بن کر سو جاؤ. علی سو گئے اور پیغمبر نے کہا، یا علی، ہم خود تمہیں ہم بناتے ہیں. یہ کہہ کر پیغمبر نے چادر اتاری، علی کے اوپر ڈالی اور غور سے دیکھ کر کہا، کیوں بن گئے نا ہم نے کہا قبلہ کیا بنا رہے ہیں؟
کیا علی کو نبی بنا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں، علی نبی نہیں ہے، علی کو نبی نہیں بنا رہے، بلکہ علی کو نبی کی شبیہ بنا رہے ہیں. ہم نے پوچھا قبلہ علی کو نبی کی شبیہ کیسے بنایا؟ تو فرمایا چادر اوپر ڈال دی اور دستار اتار کر سرحانے رکھ دی تو علی آج نبی کی شبیہ بن گئے. جو دیکھنے والا دیکھے گا اسے پتا نہیں چلے گا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. جواب پر جب آواز بنا پیغمبر نے شبیہ بنائی. کیسے شبیہ بنائی؟ دستار امامہ اتار کر سرحانے رکھا، چادر اتار کر اوپر ڈال دی تو پتا نہیں چلا کہ چادر ڈال کر اور امامہ رکھ کر شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے. اور جب میرے مولا علی بستر پر آئے تو تاریخ اسلام میں جملہ ملتا کہ مولا علی نے فرمایا اللہم شکرن لک، اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ آج تو نے علی کو یہ موقع دیا ہے کہ آج علی نبی پر قربان ہو رہا ہے. چلو آج پڑھیے بابا جی. موت کے مقام پر علی کا یہ کہنا، موت کے بستر پر سو کر میرے مولا کا یہ کہنا اللہم شکرن لک، اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ آج علی کو یہ چانس ملا، آج علی کو یہ موقع ملا کہ آج علی نبی پر قربان ہو رہا ہے. تو علی جانے گرامی اگر قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو ایسا ہی منظر کہیں اور بھی نظر آتا ہے. باپ حضرت ابراہیم ہے، بیٹا حضرت اسماعیل ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا حضرت ابراہیم چاہتے ہیں. وہاں پر بھی موت ہے اور یہاں پر بھی موت ہے، مگر فرق ہے وہاں پر باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، یہاں کافروں کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں. مگر موت وہاں پر بھی ہے، موت یہاں پر بھی ہے. تو وہاں پر قرآن کریم نے بتایا جب حضرت اسماعیل نے موت کو دیکھا تو کہا بابا اللہ کا حکم ہے تو چھری چلا دے، گھبرائے نہیں، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ادھر علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ چلے جائے شکرن لک، آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ چھری چلا دے، آپ مجھے ساگروں میں سے پائیں گے. علی بستر پہ سو کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ چلے جائیں، آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. تو یاد رکھیے صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر. صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر. یعنی اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے تھے، علی موت کو نعمت سمجھ کر شکر کر رہے تھے. بات پر ہی بابا کے بنا اور کس طرح کے سوئے ہیں. تاریخ نے یہ بتایا کہ نبی نے اپنا لباس علی کو پہنایا، اپنا عمامہ علی کو پہنایا، اپنی عمامہ صبا علی کو پہنائی. اب میں جملہ کہہ دوں، تاریخ انسان کو پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا. جب سے انسان وجود میں آیا ہے تاریخ انسان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آج تک تاریخ انسان میں ہزاروں ایسے آپ کو نظر آ جائیں گے جنہوں نے لباس بدلا ہوگا جان کو بچانے کے لیے. ہزاروں ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے لباس بدلا ہوگا جان کو بچانے کے لیے، مگر آدم سے لے کر آج تک تاریخ انسانیت میں علی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جس نے لباس بدلا ہو جان کو دینے کے لیے. ہر بات پر یہ بابا جب تاریخ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر تم نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا تو گویا تم نے سارے انسانوں کو بچایا. تو یہی آیت لے کر ایک سوال ہی آیا، کہاں آیا؟ درے سرکار حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں لفظی معانی لے کر آئے کہ من احیاها کی اصل جو لفظی معنی دیکھی جائے تو معنی یہ ہے کہ جس نے ایک آدمی کو زندگی دی. من احیاها بچانا تو اصطلاحی معنی ہے، لیکن حقیقی جو لفظی معنی کری جائے، لفظاً لفظاً معنی یہ ہے من احیاها، جس نے کسی ایک آدمی کو حیات دی، جس نے کسی ایک آدمی کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی. تو سوالی یہ سوال لے کر آیا کہ مولا زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی ہم کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ من احیاها، اگر تم نے کسی کو زندگی دی اگر ہم کیسے زندگی دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے. تو امام نے فرمایا یہاں زندگی سے مراد وہ زندگی نہیں ہے جو تم ظاہری سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں زندگی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھٹکے ہوئے انسان کو تم اللہ کا راستہ دکھا رہے ہو، گویا مردہ دل میں زندگی پا رہے ہو، مردہ دل میں زندگی کا نور پیدا کر رہے ہو. زندگی آپ سے مناسب آ گئے سلوات پر جب آواز آئے من احیاها، اگر آپ کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کو برائی سے بچا رہے ہیں، اگر آپ کسی کو نماز سکھا رہے ہیں، اگر آپ کسی کو عزاداری امام حسین کا شوق دلا رہے ہیں، تو جو وہ چیز ہے جسے ہدایت کہتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں ہدایت کا نام زندگی ہے. جس دل میں ہدایت نہیں ہے کہ جائے کہ ظاہرا وہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، مگر وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مردہ ہے. آپ دیکھیے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے کہا کہ کبھی مردہ بھی زندہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے جن کے دلوں میں ہدایت کا نور نہیں آیا، اور ظاہر وہ چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں جو ہدایت لے کے چلا گیا تو فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو ہدایت کا نور لے کر چلا جائے چاہے وہ قبر میں پہنچ جائے مگر اسے مردہ تصور نہ کرو. جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے. اے لوگو، ظاہراً تو وہ مردہ ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے. وہ چلتا پھرتا انسان جو اللہ سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، انسانیت سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، حسین سے دور ہے، مولا علی سے دور ہے، ظاہراً وہ زندہ ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے. سب آپ پر جواب آگے جانے کے نامی آیت کا ایک جملہ میں نے عرض کیا، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر ایک آدمی کو آپ نے ہدایت دی تو پھر آپ نے اسے زندہ کیا. تو اگر آپ نے اسے ہدایت دی تو بس اجر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے ہدایت دی، بلکہ اس کا اجر یہ ہے آپ نے پوری کائنات کو ہدایت دی. تو ابھی جانے گرامی، اب اس عبادت کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ یعنی ہدایت دینا گویا زندگی دینا ہے، اور ہدایت دینے کا ثواب کتنا ہے؟ مثلا اگر آپ کسی بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں، پانچ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو پانچ بچوں کو پڑھانے کی آپ کو رقم مل جائے گی کہ آپ نے پانچ بچوں کو پڑھایا، مگر اللہ کیا اجر دے رہا ہے، اللہ کیا وعدہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو انسانیت کا درس سکھایا، اگر ایک بچے کو حسینیت کا درس سکھایا، تو دنیا والے تو اجر یہی دیں گے کہ اس میں ایک کو سکھایا ہے، مگر اللہ جو اجر دے گا کہ ایک کو نہیں بلکہ سب کو سکھایا ہے. سب آپ کو جواب آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے انکریجمنٹ ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ہدایت دیتے وقت کبھی نہ گھبرایا کرو کہ بھائی ایک آدمی پر میں اتنا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. نہیں، یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر آپ نے سدھار دیا تو اللہ آپ کو ایک آدر نہیں دے گا بلکہ اجر اتنا ملے گا کہ پوری کائنات کو آپ نے سدھار دیا. تو اس چیز کا آغاز کہاں سے کرے؟ دور جانے کی بات نہیں ہے. ابھی جانے گرامی، اس عبادت کا آغاز انسان اپنے گھر سے کر سکتا ہے، اپنی اولاد سے کر سکتا ہے. اگر اپنی اولاد کو آپ نے ہدایت دے دی، اگر اپنی اولاد کو صراط مستقیم دکھا دیا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو حقیقی عاشق حضرت امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ پر جہاں کری، اگر آپ کا بچہ حسینی بنا، اگر آپ کا بچہ پروان امام زمانہ بنا، تو یقیناً یہ وہ عظیم کام ہے جو آپ نے پوری کائنات کو زندگی دی. سر بات پڑھیے بابا جی. آیت کی مناسبت سے انشاءاللہ زندگی رہی تو عنوان ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد وہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، علماء نے متفق کا علیہ یہ مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی امانتیں ہیں ان میں سب سے پہلے پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ بشرتی اہل بیتی، سب سے بڑی امانتیں یہ دو ہیں، ایک اہل بیت، ایک قرآن، قرآن اور اہل بیت اللہ کی دو بڑی امانتیں ہیں، اور علماء کہتے ہیں اور یہ احادیث سے ثابت ہے قرآن اور اہل بیت کے بعد اولاد سے بڑھ کر اللہ کی کوئی اور امانت نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت کے بعد اللہ کی جو سب سے بڑی امانت انسان کے پاس ہے وہ اولاد ہے، اگر اس اولاد کی صحیح تربیت کر لی تو انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، لیکن عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آج کل ہی دل گفتگو ہے، ہم بھی تھکے ہوئے ساتھ پوری رات بھر جگے ہوئے ہیں، لاس انجلس سے آ رہے ہیں، لہٰذا کل تفصیل گفتگو ہوگی، آپ بھی ذرا جلدی آ جائیے، کل بات پہ جواب آگے بنانا سرکاری سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الخدا، سرکار ختم اور سبق گزر رہے ہیں اصحاب کے ساتھ، جب بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو پیار کیا، بچوں پر شفقت کی، اچانک رسول خدا کا چہرہ غمگین ہو گیا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا ہائے آخری زمانے کے بچے، اچانک پیغمبر کی حالت متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی، چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے، اصحاب پریشان ہو گئے، رسول خدا تو بچوں سے پیار کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا، اچانک غمگین صورت میں رسول خدا نے ٹھنڈی آہ لے کر کہا ہائے آخری زمانے کے بچے، ہائے آخری زمانے کے مسلمان بچے، کہ ان کے ماں باپ ان کی دنیا کی تو فکر کریں گے مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں غمگین نہیں ہے، پریشان نہیں، مگر وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی وجہ سے اس زمانے میں ٹھنڈی سانس لے رہا ہے، تو ہائے آخری زمانے کے بچے، کہ ان کے ماں باپ ان کی دنیا کی تو فکر کریں گے مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، بیٹے بیٹی کی شادی کی فکر کریں گے، بیٹی کے جہیز کی تو فکر کریں گے مگر بیٹی کی قبر کی فکر نہیں کریں گے، ان کے برزخ کی فکر نہیں کریں گے، پیغمبر نے جب یہ جملے کہے سارے اصحاب متوجہ ہو گئے، پیغمبر آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، فرمایا غم کی وجہ یہ ہے کہ میں زمانہ دیکھ رہا ہوں، میں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے تو بہت محنت کرتے ہیں، بہت انہیں آگے بڑھاتے ہیں مگر دین کے اعتبار سے ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچے پیغمبر کہتے ہیں آگے چل کر کافر ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، یہودی نصرانی کے مان زندگی بسر کریں گے، پیغمبر نے فرمایا اے میرے اصحابیوں سنو، یاد رکھو وہ لوگ جو اپنی اولاد کی آخری زمانے میں صحیح تربیت نہ کریں گے وہ اپنے عمل سے اپنے نبی پر تبرہ کریں گے، تبرہ کی مراد ہے بیداری، کیونکہ ان کی اولاد محمد رسول اللہ یاد کرنے کے بجائے کچھ اور چیزیں یاد کر لے گی، ابھی جانے گرامی آپ نے دیکھا یہی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سلمان رشدی پیدا ہو گیا، اور نہ جانے کتنے سلمان رشدی اب بھی موجود ہے مگر زبان ان کی چپ ہے، وہ قلم ان کا خاموش ہے، مگر یہ کیا وجہ ہے، یہ وجہ ہم اور آپ اور والدین ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اب آپ نے دیکھا اس سلمان رشدی نے جب نبی پر تبرہ نہیں کیا، پیغمبر فرماتے ہیں وہ اپنے عمل، اپنی غفلت، اپنے کردار، اپنی نادانی کی وجہ سے مجھ پر تبرہ کریں گے، کیونکہ ان کی اولاد بگڑ جائے گی، اسلام سے دور ہو جائے گی، یہودی و نصرانی بن جائے گی، پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، وہ اس زمانے کے مسلمان اپنی غفلت تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے عمل سے اپنے نبی پر تبرہ کریں گے، اور میں بھی ان پر تبرہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے بیدار ہے میں ان سے بیدار ہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو اپنے بچوں کو ویسا بناتے جیسے میرا کردار ہے، جیسے میرا عمل ہے، جیسا میرا کریکٹر ہے، سروا کریے بابا بھی بنے، علی علیہ السلام کیوں جائے کہ حدیث سے مختصر ہے مگر ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کہ پیغمبر نے ٹھنڈی سانس بھی لی اور پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مسلمان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتا, جو صحیح اسے مسلمان نہیں بناتا. اور پھر فرمایا تربیت اولاد کتنی اہم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ایک لڑکی بے حجابی کی وجہ سے جہنم میں جائے, بے حجاب جہنم میں جائے. لیکن فرمایا وہ افسوس تو وہاں ہوگا کہ لڑکی تو گئی جہنم میں بے حجابی پھرتی تھی, بے حیائی کو سپورٹ کرتی تھی, عفت ختم تھی, شرافت ختم تھی, جہنم میں جائے گی. لیکن پیغمبر نے فرمایا بیٹی میں جائے گی بے حجابی کی وجہ سے, مگر اس کی ماں جو زندگی بھر با حجاب رہی وہ بھی جہنم میں جائے گی بیٹی کو حجاب نہ سکھانے کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کی امانت میں خیانت کی. جنت میں وہ نہیں جائے گا جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے. پھر فرمایا کہ باپ اور بیٹا اس طرح سے قیامت میں آئیں گے, حکم ملے گا بیٹے کو جہنم میں لے جاؤ, اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا, پھر حکم ملے گا اس کے نمازی باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ کیونکہ یہ خود سے نماز پڑھتا تھا مگر بیٹے کو نماز کی طرف ترغیب نہیں دلاتا تھا, بیٹے کو نماز کی طرف نہیں لے جاتا تھا. بس ابھی جانے گرامی اسی پہلی حدیث پر ذرا گفتگو ہو جائے کہ ہائے آخری زمانے کے بچے, کہ اس زمانے کے لوگ اپنی اولاد کی دنیا کی تو فکر کریں گے. آج ہم فکر کرتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, ہمارا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بن جائے, پروفیسر بن جائے, بڑا بزنس مین بن جائے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, سب کچھ بن جائے, مگر ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہمارا بچہ صحیح مسلمان بھی بنے, اس سے قرآن حاج یاد آتا ہے یا نہیں, بھائی وہ شریعت کے مسائل سے حلال و حرام سے بھی واقف ہے یا نہیں. ابھی جانے گرامی نہیں, بلکہ ہمیں یہ بڑی فکر ہے کہ گرامر اسکول میں جائے, مگر ہمیں یہ فکر نہیں کہ نماز صحیح پڑھنے آتی ہے یا نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فکر ہم کر رہے ہیں کہ جائے کہ یہ دنیا جو ہے زیادہ سے زیادہ 60-70 سال سے زیادہ نہیں, 80 برس سے نہیں, تو بتائیے جو اس کے بعد والی زندگی ہے وہ کتنے سال کے لیے ہے؟ کیا وہ 60 سال کے لیے ہے؟ کیا وہ جو زندگی مرنے کے بعد ملے گی کیا 60,000 سال کے لیے, کیا 70,000 سال کے لیے, کیا 1,00,000 سال کے لیے؟ جو زندگی بعد میں ملنے والی ہے, اے انسان اے مسلمان تیرا تو عقیدہ ہے تیرا تو ایمان ہے, وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد والی ہے وہ 1,000,000 سال بھی نہیں بلکہ 1,000,000 سے بھی زیادہ ہے, 1,00,000,000 سال کی زندگی سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے, وہاں موت آنے والی ہی نہیں. یہ 60-70 برس کی زندگی کے لیے ہم اولاد کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, تو فیوچر یہاں دیکھنا صرف چاہیے یا وہاں بھی دیکھنا چاہیے؟ یہ 60 برس کا فیوچر ہے اور وہ 60 کروڑ کا فیوچر ہے. سلوا پر ہی بابا جی بول بتائیے. اب آپ نے دیکھا پیغمبر یہی فرما رہے ہیں کہ ہائے آخری زمانے کے بچے, ان کے والدین بالکل فکر نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی اٹھاتی ہے, باپ بھی اٹھاتی ہے, تیار بھی کرتے ہیں, چھوڑنے بھی جاتے ہیں, مگر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو خود تو پڑھ لیتے ہیں مگر بچے کو اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے. کیا دیکھ نہیں رہے ہم آج اسی طرح سے ہماری حالت ہے کہ نماز خود پڑھ لی مگر بیٹے کو نہیں اٹھایا, روزہ خود رکھ لیا مگر کہا بیٹی بہت چھوٹی ہے. نہیں, جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر روزہ بھی واجب ہے, نماز بھی واجب ہے. اب آپ نے دیکھا اسکول جانے کی فکر ہے, وہاں فیس بھی دے رہے ہیں, نماز پڑھنے میں کوئی فیس نہیں ہے مگر وہاں اٹھایا نہیں جاتا. یہی مقصد ہے کہ دنیا کی فکر ہے, ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. بس ابھی جانے گرامی یہی وہ منزلیں ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے, کیونکہ اولاد اگر صحیح اولاد کی تربیت کر دی جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں اولاد اولاد کی صحیح تربیت کرنا اپنے گناہوں کا کفارہ. ایک آدمی بڑا گنہگار ہے, اس کی نجات ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی اولاد کو مومن بنا دے, اپنی بیٹی کو مومنہ بنا دے, سارے گناہوں کا کفارہ ہے اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح مومن بنا دے. مگر جب انسان اس نعمت کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہی اولاد جب امانت خدا میں خیانت کا سبب بن جاتی ہے تو یہی اولاد انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. سر بات کر کے آگے بڑھے. کیونکہ ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے اس سے دونوں چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں, آنکھوں سے آپ رحمت خدا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور گناہ کر کے انہی آنکھوں سے آپ عذاب خدا بھی حاصل کر سکتے ہیں. زبان نعمت ہے, ذکر خدا کر کے, قرآن پڑھ کر, امر بالمعروف کر کے اللہ کی ہزارہ نعمتیں دنیاوی اخروی حاصل کر سکتے ہیں, مگر اسی زبان سے غیبت کر کے, جھوٹ بول کر, گالیاں دے کر, تہمتیں لگا کر ہزارہ عذاب بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, اسی اولاد کے ذریعے سے انسان اپنی قیامت بھی بنا سکتا ہے, قبر بھی بنا سکتا ہے, کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں انسانوں جب تمہیں موت آئے گی تو تمہارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا. جس کا بک ہے اعمال نامہ جسے کہتے ہیں بند ہو جائے گا, اب مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن فرمایا تین ایسے عمل ہیں, تین ایسے اعمال ہیں, اگر کوئی بندہ کر کے اس دنیا سے جائے تو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں آتی رہتی ہیں, آتی رہتی, ختم نہیں ہوتی. پیغمبر نے فوراً جب یہ کہا تو فوراً صاحب نے کہا قبلہ بتائیے وہ تین اعمال کون سے ہیں, تو پیغمبر نے فرمایا ان تین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو صالح بنا کر اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے اپنے بیٹے کو مجلس میں جانے کی عادت ڈال دی, آپ نے اپنے بیٹے کو دعائے کمیل پہننے کی عادت ڈال دی, آپ نے اپنے بیٹے میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی, آپ نے اپنے بیٹے میں نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈال دی, آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ سبب بنے اس کے نیک ہونے کا, تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہارا بیٹا جب تک نماز پڑھتا رہے گا اسے بھی ثواب مطلب بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ اولاد چاہنے والے رشتے دار قبر کے چاروں طرف بیٹھ جائے اور اپنی ساری ان انگلیوں کو, دس انگلیوں کو مختلف جگہ پر قبر میں ڈال دے اور سورہ انا انزلنا پڑھتے چلے جائے. یہ انا انزلنا میں کیونکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر لیلۃ القبر کے لیے ہوتی ہے, سرواز پہ یہ بھاوا دیکھ کیونکہ مشکل ترین مرحلہ ہے قبر کی پہلی رات. تو ہم نے کہا بچوں سے کہا چار یا پانچ ماشاء اللہ کوئی کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, بڑی بڑی ڈگریاں تھیں, باپ بیچارہ اس وقت اولاد کا کتنا محتاج ہے, ایک ایک سورہ کا محتاج ہے. تو میں نے کہا بچوں سے آ جاؤ, ماشاء اللہ بڑے بچے تھے, کوئی بیس پچیس برس کا, کوئی تیس برس کا, چالیس برس کی بھی اولاد تھی ان کی. میں نے کہا آ جاؤ, آ جاؤ سب اللہ سے جو جواب دیا آج تک وہ صدمہ میں رکھا ہوا ہوں کہ ایسے بھی مسلمان بچے ہیں. ابھی جانے گرامی اتنے بڑے بچوں نے جو کیمبرج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے جواب کیا دیا, مولانا ہمیں سورہ انا انزلنا پڑھنا نہیں ہے. بتائیں یقیناً پیغمبر نے سچ کہا کہ ہائے آخری زمانے کے بچے, کہا ہمیں سورہ انا انزلنا پڑھنے نہیں آتی. تو اسی جانے گرامی یاد رکھیے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ دی تو یقینا ہم اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتے, چاہے کتنے بھی عابد و زاہد بن جائیں, اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو ہماری نجات ممکن نہیں ہے. نجات کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اولاد کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں. سلوات پڑھیے بابا دے رہے ان شاء اللہ کل سے تفصیل گفتگو ہوگی, آج تو صرف عنوان کا میں نے تعارف کرا دیا. اب اس بحث کو کل سے ہم شروع کریں گے کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ حقیقت میں کہاں سے شروع ہوتا ہے. سب آپ پر ہلا آواز ہے, اولاد کی تربیت کا مرحلہ حقیقی معنوں میں کہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی جانے گرامی ہم شاید سمجھتے ہیں جب بچہ پرائمری اسٹیج میں جائے, اسکول میں جائے, لیکن نہیں نہیں, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے, ابھی جانے گرامی سب آپ کو بابا دوں, اولاد کی تربیت کا آغاز نکاح اور شادی سے ہوتا, کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا کہ برادر عقیل میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں مگر ایسی خاتون سے شادی کروں کہ اس کے بطن سے میری کوئی ایسی اولاد ہو جو کربلا میں حسین کے کام آ, جو کربلا میں اسلام کے کام آ. اندازہ لگائیے کہ انہی جملوں میں مولا علی شادی کا مقصد بتا رہے ہیں, عقیل ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے وطن سے میرا ایسا بیٹا پیدا ہو جو مشکل وقت میں سپاہی کے کام, جو کربلا میں اسلام کے کام آئے. تو مولا بتا رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو امام زمانہ کا پروانہ ہو. سلام پڑھیے بابا کے بچے. سیدان گرامی, اور اللہ نے علی علیہ السلام کو ایسا ہی بیٹا عطا کیا. حضرت عباس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آخر وقت میں وصیت کی تھی, کاشف کو بھیجا, قمیض کو بھیجا کہ ذرا مولا علی کو بلا کر لو. مولا علی آئے, جناب فاطمہ زہرا نے کہا یا علی رات میں نے خواب میں بابا کو دیکھا اور بابا مجھے کہنے لگے کہ زہرا تیری مصیبتیں ختم ہوئیں, میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. یا علی میں سمجھتی ہوں میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. اجادار اس کے بعد جناب زہرا نے ایک جملہ کہا, یہ آپ کے امام کی سیخے بلند ہو گئے. جملہ یہ کہا جناب زہرا نے کہا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں, اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. بس اجادار غلطی کا نام سننا تھا, یہ مولا علی کی سیخے بلند ہو گئی. فاطمہ زہرا آپ اور غلطی, بلکہ شرمندہ تو میں ہوں, تو نے میرے گھر میں آ کر چٹیاں لگا ہوا لباس پہنا, تو نے میرے گھر میں چٹیاں پیسی. فاطمہ زہرا علی شرمندہ ہے کہ میرے گھر میں تیرے اوپر آگ کا دروازہ گرایا گیا. فاطمہ زہرا علی شرمندہ. بس زہرا اس کے بعد جناب زہرا وصیت کرتی ہوں کہ یا علی میں چاہتی ہوں میرے بعد شادی کرنا. علی فرماتے ہیں فاطمہ زہرا تیرے بعد اور شادی؟ فرمایا ہے ایک مقصد ہے, آپ بھی جانتے ہیں. یا علی فلا خاتون, یعنی عباس کی والدہ کی طرف اشارہ کیا, ان سے شادی کرنا. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک دن یہ مومنہ ہمارے گھر میں آئی تھی اور جب امام حسن حسین چلتے تھے ان کے قدموں کے نیچے جو خاک تھی وہ اٹھا کر اپنی آنکھوں میں رکھتی تھی. یا علی, بس اسی وصیت کے مطابق اداکار مولا علی نے شادی کی. اور سنیے, جب حضرت عباس کی اما آئی, جب بارات آئی, حضرت عباس کی والدہ جیسے گھر میں داخل ہوئی پہلے چوکھے سے زہرا کو چھو, اندر داخل ہو کر شکر کا سجدہ ادا کیا اور وہی خاک پر بیٹھ گئی. ادھر سے جناب زینب چلی, ادھر سے حضرت ام کلثوم چلی. اما آئیے یہ آپ کا گھر ہے. فوراً اس بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا زہرا کی بیٹیوں مجھے اما میں دو, میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی. تم زہرا کی بیٹی. بس دادار و بیوی نے حد کر دی, احترام کی انتہا کر دی. اور میں عرض کروں اس کے بعد حضرت علی کے گھر میں حضرت عباس کی ولادت تھی, اور جب حضرت عباس کی ولادت تھی مولا علی کو خبر دی گئی اور بتایا گیا یا علی آپ کا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. علی نے کہا میں نے بھی تو آنکھیں نہیں کھولی, مجھے بھی کسی کا انتظار تھا, میرا بچہ آنکھیں نہیں کھولے گا, ذرا حسین کو تو بلاؤ. مسئلہ دار جیسے حسین
امام حسین نے ہاتھ آگے پھیلائے, ادھر سے عباس, ابھی آج سے عباس, ایک دن کا عباس, عباس نے بھی ہاتھ پھیلائے, اے خاموشی سے کہا مولا پہلے بانوں کے نظرانہ قبول کر لے. خدا دارو وہ عباس جو مجسم میں وفات کربلا کا میدان, عباس بار بار آ رہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے, مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. یا امام حسین فرماتے عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو. عباس کہتے مولا وہ فوج کہا جس کا میں علمدار, میرے سپاہی نہر فرات میرا انتظار کر رہے ہیں. جب بہت اصرار کیا امام حسین نے کہا اچھا عباس اگر تجھے جانا تو ذرا خیموں میں جاؤ, جناب سکینہ کے بارے میں فرمایا ان کا مشکیزہ لے چل جاؤ. اگر خیمے میں آئے مچھی نے ننے ننے ہاتھوں سے مشق اپنے چچا کے کاندھے پر رکھ, اور ادھر سے حضرت عباس خیمے میں سب سے خدا حافظ کرنے لگے. جب سب سے خدا حافظ کر کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آئے تو جناب زینب نے کہا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں مگر میری ایک بات سنتا جا. عباس ایک دن میں کوفے میں تھی, بابا علی کی حکومت تھی, بابا مسجد سے واپس آئے کبھی میرے سر کے بوسے لے کر رونے لگے, کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر رونے لگے. میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے, بابا نے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی, یہی کوفے کا بازار ہوگا, تیرے سر سے چادر اتاری جائے گی. تو میں نے کہا بابا جس بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا, اللہ نے مجھے تو 18 بھائی دیے, اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا, اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا. تو بابا نے فرمایا زینب نہ عباس رہے گا نہ حسین رہے گا, خدا حافظ عباس. اب جب تم آئے ہو خدا حافظ کرنے کے لیے مجھے پتا چل گیا کہ میرے چادر چھیننے کا وقت آ گیا, میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت آ گیا. چیز کے لیے میں نے زحمت دیا. حضرت عباس گئے بڑی دیر تک لڑتے رہے, شجاعت سے لڑتے رہے, مشق کو بھرا, مشق لے کر آئے یا انہوں نے چاروں طرف سے ملعونوں نے حملے کی. عباس کا ایک باز زخمی ہوا, عباس نے مشق کو دوسرے بازو سے سنا, دوسرا باز زخمی ہوا, عباس نے مشق کو دانتوں سے سنبھالا, اور عباس نے کربلا کے میدان میں دو دعائیں مانگی ہیں. اب دونوں بازو گرنے کے قریب مشق علی کے لال نے دانتوں سے پکڑ رکھا ہے, اب عباس کے ہوش ہلے, دعا کیا مانگی, او میرے مالک مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے, بس کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچا. مسجد آدھار ابھی دعا ختم کی, ایک تیرا کے مشق میں لگا, سینے میں پیوست ہو گیا. عباس نے کہا مالک تو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے, اب میری دوسری دعا سن لے. دوسری دعا سنی عباس کی, عباس نے کہا میرے مالک اگر پانی خیمے میں نہ گیا تو اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے, حسین کے بچے انتظار کرو. قدرت کی طرف سے آواز آئی عباس تیری پہلی دعا بھی رد ہم نے نہیں کی بلکہ امتحان کا میدان تھا. اے عباس اس دعا کا ہم نے تمہیں دنیا میں اجر یہ دیا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے تجھے باب الحوائج بنا دیا, اب جو تیرے دروازے سے مانگے گا ہم کبھی اس سے رد نہیں. اگر عباس گھوڑے سے گرے ادھر سے بہن جنگ دیکھ رہی تھی, زینب آواز دے رہی ہے حسین یہ کیا ہو رہا ہے, کبھی علم دائیں جھکا کبھی علم دائیں, اب تو علم گر گیا, حسین کی آواز آئی بہن دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر میری کمر ٹوٹ گئی میرا عباس گر گیا. عباس کے قریب آئے, عباس کو گود میں لیا, حضرت عباس نے کہا مولا مادر گرامی نے بتایا تھا, اماں نے بتایا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, مولا تمنا ہے کہ سب سے آخر بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے چہرے کی زیارت کروں, مگر مولا مجبور ہوں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, مولا اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کریے. عباس نے کہا ہوگا مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر بازو سلامت ہو. حسین نے ابا کے دامن سے بھائی کے آنکھ کا خون صاف دیا, بھائی نے جی بھر کے بھائی تو دیکھو, اب حسین کی آواز آئی عباس میری بھی ایک تمنا ہے, زندگی تیری گزر گئی کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا, کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی امام زمانہ کہا, آج بھائی کہہ کر سینے سے لگا دے. عباس نے کہا مولا بھائی کیسے کہو, آپ فاطمہ زہرا کے لال میں زہرا کی نوکرانی کا بیٹا. ادھر سے حسین کی آواز آئی عباس اب میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہو, بس ابھی جو عباس کی لاش ترتی ہوگی یا عباس نے مدینے کی طرح منہ کیا ہوگا, اما اما تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا کبھی بھائی نہ کہوں گا مگر اما مجھے معاف کر دینا, اب امام حکم دے رہے ہیں. عجب نہیں ایک غبار اٹھا ہو, ایک کالے برقعے میں بی بی آئی ہو, بی بی نے عباس کو گود میں لیا ہو اور فرمایا ہو عباس مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں, عباس مجھے اما کہو, حسین کو بھائی کو.
اللہ کا بھی کا بھی کا بھی پروردگار.